کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ ایک پریشانی تو ہے، ایک پری چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا نام بھی سلمان ہے، بڑے عالم ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی پڑھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا سے بیعت ہوئے، پھر ان کو خلافت بھی ملی، تو حضرت نے فرمایا ان کو دیکھ کے برجستہ، سلمان نام ہے نا ان کا، فرمایا ایک سلمان چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو، ایک سلمان چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو۔ اجنبیوں سے حفاظت رکھو، اجنبی عورت ہو یا جو وہ لڑکا جس کے ابھی داڑھی قدرتی آئی نہ ہو۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پیریش لڑکے جن کے داڑھی نہ ہو، ایسا نہیں داڑھی نہ ہو یہ نہیں، بلکہ جن کے ابھی قدرتی داڑھی نہ آئی ہو، نو عمر لڑکے، نوخیز لڑکے، ان کو بھی دیکھنا ہماری شریعت نے منع کیا ہے، اور اس کے بھی بڑے فتنے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اس فتنے سے انکار نہیں کر سکتا، ہم جنس پرستی، اس مرض کا نام ہے ہم جنس پرستی، اور اس پورے قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ آیا کیا بات ہے بھائی، آج تو فون نہیں آیا۔ تو پورا واقعہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مرض تھا ہم جنس پرستی کا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، جیسا کہ اور انبیاء نے اپنی امتوں کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آئے، ہر طرح سے ان کو ڈرایا سمجھایا مگر وہ باز نہیں آئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو پہلے دو فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کا مہمان بنایا، ان کے یہاں مہمان آ گئے دو خوبصورت لڑکے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے گھبرا گئے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے، مجھے بھی رسوا کر دیں گے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، انھا اولائی ضعیفی فلا تفزعون، ارے یہ میرے مہمان ہیں، مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے، مگر وہ قوم نہیں مان، وہ نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، گناہوں کا نشہ اندھا کر دیتا ہے، انجام سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے۔ تو جب وہ گھبرائے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ ہے، سنت ہے انبیاء کی کھانا کھلانا، تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اب اور ڈر گئے کہ کیا بات ہے کہ یہ کھانا بھی نہیں کھا۔ تب انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور ہمیں ایک خاص کام کے لیے اللہ نے معمور کیا ہے۔ تو کیا کام کے لیے معمور کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اس قوم پر جو مرض ہم جنس پرستی میں مبتلا، لڑکوں سے لڑکوں کا عشق، یہ نفسانیت لڑکوں سے لڑکوں میں بھی آتی ہے، اور عورت کو عورت سے بھی ہو سکتی ہے، نفسانی محبت ہے، اسی لیے کسی سچے اللہ والے کو اپنا رہبر بنانا چاہیے۔ جو لوگ اپنا رہبر نہیں بناتے وہ یقیناً گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو ایسی پٹخانیاں دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، ہم تو بڑے دیندار اللہ والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو عالم ہیں، اور بازے جو جن کو اجازت اولیاء اللہ دیتے ہیں دین کا کام کرنے کی، بازے وہ عالم نہیں ہوتے، ہم کیوں غیر عالم کے پاس جائیں۔ اور عالم کو عالم کے پاس جانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ شیطان تکبر ڈال لیتا ہے کہ ہمیں بھی علم ہے اس کو بھی علم ہے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے. تو جو لوگ اپنا رہبر نہیں بناتے وہ شیطان ان کو پٹخنی دے دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہوتا ہے. فقیہ معنی دین کی سمجھ رکھنے والا, نفس اور شیطان کی چالوں کو سمجھنے والا. ہر قص و ناقص کی بات نہیں ہے, مدرسے سے یہ علم نہیں ملتا, دین کی سمجھ مدرسوں سے نہیں ملتی. علم مل جاتا ہے, دین کی سمجھ تو دین کی سمجھ والے سے ملتی ہے, اس کی صحبت اٹھانے سے ملتی ہے, اس کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے, اپنے کو رگڑوانے سے ملتی ہے, تکبر کا نشہ توڑنے سے ملتی ہے. ورنہ علم کا تکبر, جس آدمی میں پہلے ہی تکبر ہو اس کو علم حاصل کرنا اس کو مزید تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, مزید تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ہاں, کتابوں سے تھوڑی تکبر مٹتا ہے, علم سے تھوڑی تکبر مٹتا ہے. تکبر تو مٹتا ہے کسی تکبر مٹانے والے سے. اور جب مٹ جاتا ہے آدمی, اگر صوفی مٹ جائے تو وہ نور ہوتا ہے, اور عالم مٹ جائے تو نور علی نور ہوتا ہے. اور ایک عالم اس سے زندہ ہوتا ہے, ایک عالم اس کی صحبت سے اللہ والا بنتا ہے. مگر یہ تکبر کا جو مرض ہے اپنے کو بڑا سمجھنے کا, یہ روکے رکھتا ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے سے. بھائی میں تو بڑا عالم ہوں, بڑی کتابیں پڑھاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے وہ بھی ایک غیر عالم کے پاس جانے کی. مگر آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی اللہ والوں کی صحبت اٹھایا ہوا ہوتا ہے اس میں, اور وہ عالم یا صوفی عام آدمی جو اللہ والوں کی صحبت اٹھایا ہوا نہیں ہوتا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عالم کے علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں. علم کا مقصد کیا ہے بتلائیے؟ عمل. علم سے نجات نہیں ہوگی, عمل سے نجات ہوگی. علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے. علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ حلال و حرام کا پتہ چل جائے, تاکہ حرام سے بچیں اور حلال کریں, حلال کھائیں حلال پیئیں, جائز کام کریں ناجائز سے بچیں. کیوں بھائی بتائیے, علم دین اور کس لیے حاصل ہوتا ہے؟ اگر نیت یہ کی کہ ہم عالم بن جائیں, مسند پہ بیٹھ جائیں اور درس و تدریس کا کام کریں اور مال بنائیں, تو ایسی درس اور ایسی تدریس جائز ہوگی؟ یا لوگ ہمیں عالم کہیں, سلام کریں, حضرت حضرت کریں, تو اس لیے علم حاصل کیا؟ تو اس کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ حدیث ریا بڑی مشہور ہے, جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں حدیث ریا کہتے ہیں. اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ ایک قاری کو بلایا جائے گا, ایک شہید کو بلایا جائے گا, ایک سخی کو بلایا جائے گا قیامت کے دن محشر میں. تو قاری سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا, وہ کہے گا یا اللہ قرآن پاک سیکھا سکھایا اور اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, وہ ہوگا ہی جھوٹا. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کسی قاری کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا, قرآن پاک میں فرماتے ہیں. میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں اپنے نفع کے لیے بھی اور سب کے نفع کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم ڈرانے کے لیے بنائی ہے, ڈرانے کے لیے, جلانے کے لیے نہیں بنائی. باپ اگر لکڑی لٹکا دے گھر کے اندر کہ دیکھو اگر تم نے سگریٹ پیا یا تمہارے منہ سے گالی نکلی یا تم نے فلاں برا کام کیا, دیکھو یہ ڈنڈا ہے پٹائی کروں گا, تو باپ نہیں چاہتا کہ میرا لڑکا برے اخلاق اپنائے, برا بنے. اس لیے وہ ڈنڈا لٹکاتا ہے ڈر کے لیے, خوف کے لیے, تاکہ میرا بچہ برا کام نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے, تاکہ میرے بندے ڈر جائیں اور مجھے ناراض نہ کریں. تو میرے عزیزوں اور دوستو, جب تک کوئی انسان اپنا رہبر نہیں بناتا, اس کا صحیح راستے پر چلنا عادتاً ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے سچے اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اور اتنا رہو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ، ان کے جیسا ظاہر تمہارا ہو جائے، ان کے جیسا باطن تمہارا ہو جائے، جیسا ان کا حال ہے ویسا ان کا قال. اللہ والوں کا قال اور حال ایک ہی ہوتا ہے، جو بات وہ کہتے ہیں اس پر ان کا عمل بھی ہوتا ہے، حال بھی ان کا وہی ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، پھر آخر کار اللہ تعالی نے جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان کی قوم ان پر چڑھ آئی، تو خدا تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب آپ راتوں رات آپ بھی نکل جائیے اس بستی سے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں، اور ان کی بیوی جو کافرہ تھی، کیونکہ اس شریعت کے اندر کافر سے نکاح جائز تھا، وہ کافرہ تھی اور مجرمین کی مدد کرتی تھی اور ان کو اکساتی تھی، معلوم ہوا کہ جرم کی اعانت کرنے والا بھی مجرم ہے، لہذا اس کی بیوی بھی اس بستی میں شامل تھی جس پر عذاب آیا. اور یہ سب چلے حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے، تو ایک حکم یہ دیا کہ مڑ کر مت دیکھنا، اس بستی کی طرف مڑ کر مت دیکھنا. تو جب یہ لوگ چلے تو ان کی بیوی نے مڑ کر دیکھ لیا کہ دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، تو اس پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس پر بھی نازل ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. اور کیا عذاب نازل ہوا، کس مرض پہ؟ بہت سے لوگ اس مضمون پر اعتراض کرتے ہیں، بعض مدرسے والے اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس فتنے سے کوئی دنیا کا کوئی کونا اس فتنے سے انکار نہیں کر سکتا. یہ فتنہ موجود ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں بہت زیادہ، اور اس سے بڑی تباہی پھیل رہی ہے، بڑی رسوائیاں ہو رہی ہیں. تو لہذا اس قوم پر کیا عذاب آیا، کس قوم پر؟ جو ہم جنس پرستی کے مرض میں، لڑکوں سے لڑکوں کے عشق میں مبتلا تھی. پتھر کا عذاب آیا. سب سے پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے 500 بازو ہیں، 500، اس ایک بازو، اس میں سے ایک بازو سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، آسمان تک لے گئے، اتنے اوپر لے گئے کہ آسمان والوں نے اس بستی کے جانوروں کی آوازیں سنی، اتنے قریب لے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو الٹ دیا، آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹ دیا. 6 لاکھ کی بستی ہے، کہیں 4 لاکھ کی بستی ہے، 2 روایتیں میں نے دیکھی ہیں. اس پوری بستی کو الٹ دیا اور وہ پوری بستی زمین پر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا بھائی، کوئی نام و نشان بچے گا؟ اتنے اوپر سے جو آدمی کوئی گرے گا اس کی ہڈی پسلی سب ایک ہو گئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باوجود اس عذاب کے، یہ کوئی عذاب سے کم تھی یہ بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو کھلے گئے ہیں، فون بند تو نہیں ہے، کیا بات ہے بھائی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل ہم نے اعلان کیا تھا، بتایا تھا کہ 8:55 پر ٹیلی فون کر لیں. اوہ اچھا، پھر رہنے دو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں وہ سگنل نہیں ہے آج. ہاں وہ سگنل بند کیے ہوئے ہیں. آ جاؤ پھر، اب یہیں آ جاؤ. چه نشستی دور چوں بیگانہ گا، اندرا در حلقے دیوانہ گا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دور دور کیا بیٹھے ہو، بعض لوگ دور بیٹھ کے بیان سنتے تاکہ جب کھسکنے کا موقع ہو کھسک لیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی نکل چلو، یا پھر بعض لوگوں کو جھجک ہوتی ہے، دور اندر جا کے بیٹھنے میں شرم آتی ہے، کچھ شرم شرم دین کے اندر نہیں کرنی چاہیے، جو فائدے کی بات وہ لینی چاہیے.
تو مولانا رسول فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس کی دور چلے جا رہا ہے ایمان کی بنا تو دور بڑے لوگ اندر آ رہا ہے ایمان کا ایمان کا کیا ہے اندر آ رہا ہوں سمجھ گیا
اللہ والا
باقی اللہ والا
बात ये है कि
ابتدائی حال اور اس کی تدریس کی ابتدا یہ شروع کر دو. اگر مدد نہ لگا اپنی عمل نہ چلا, جہاں اپنی عمل لڑائی گئے نہ, اگر وہ دن کرے اور رات کو تو سمجھو کہ میری آنکھوں کا حقوق ہے, وہ کہے گا نہیں ان شاء اللہ وہ بھی عمل رکھتا ہے, وہ بھی رکھتا ہے. لیکن یہ مثال ہے کہ اگر وہ رات کو دن کرے تو سمجھو میری آنکھوں کا حقوق ہے, میرے بولنے کی آپ نے ٹھیک کام کر دیا, اور اگر وہ دن کو رات کہہ دیں سمجھو میری آنکھوں کا حقوق ہے, میرے آنکھوں میں سب کیا اترا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں, میری سمجھ اچھی نہیں. جب یوں سمجھ لو کہ میرا منڈل کہاں کی اونچائی پر ہے بلندی پر اور میں اشتہائی نیچے بستی میں ہوں, تو جو آدمی اوپر ہوتا ہے وہ سارے ماحول کا جائزہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہاں تو بڑا دشمن چھپا ہوا ہے, یہاں بڑا ہے, یہاں گاڑی ہے, نیچے کھڑے آدمی کو خبر نہیں, تو سمجھو کہ میرا منڈل بہت بلندی پر ہے, جہاں تک اس کی نظر جا رہی میری نظر آ جائے گا. یہ ہے پیسہ اتباع, اگر یہ بات ہو جائے تو پھر ان شاء اللہ فٹافٹ کام ہو جائے گا, تیزی سے کام ہو جائے گا, زندگی آسان کی ہو جائے گی, مزیدار ہو جائے گی ان شاء اللہ. فرمایا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ. ذلیل میں مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو ذلیل کر, مطلب یہ کیا ہے کہ کوئی آپ کی رائے کو نہ کر, آپ کو جو کہتے ہیں ان شاء اللہ میں کرتے ہیں. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے ذلیل ہو جاؤ. ذلیل مت مانگو کہ صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, فلاں حدیث میں تو یہ ہے, فلاں آیت میں تو یہ ہے, فلاں روح فلاں بزرگ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی تصویر مت لاؤ پر جائز ہے, یہ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ لگ رہا ہے, یہ دلیل مت مانگو. اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آتا یہ راستہ جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جو مومیاں لگا رہا ہے, اور بھائی جان کی بچے مولانا صاحب سنت میں بیٹھے ہیں مجھے ہمارے ہوئے اور بوٹ بنا کے تصویریں ڈالتے ہیں, یہ ان کی آج کل حال ہو گیا جاؤ بھائی تو پڑھ چلے جاؤ. یہاں کوئی پہلے بانی نہیں ہے, ہاتھ پکڑ کے کوئی کسی کو نہیں لا سکتا, ہم نے سب دوستوں کو بتایا ہوا ہے, آپ کو کوئی نہیں کہے گا جو آپ کو گریبان سے پکڑ کے یا دامن پکڑ کے یہاں چینج دے رہا ہے. اطلاع کرنے والے مل جائیں گے کہ بھائی یہاں دین کی بات ہوتی ہے, آپ یہاں سے دیکھو فائدہ ہوتا ہے, آپ جا سکتی ہے جیسے بنے. تو بے کے موٹے ذلیل ہو جاؤ, ان کا بے ذلیل ہو جاؤ, پھر تو سب کچھ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے قریب ہو جاؤ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
اتنے کام کا بیان ہے ہمارا, تو کیا تین بچے کو بیٹھا لو
بات دل پہ اثر کر جاتی ہے. ایک بزرگ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا ہے, تابعی سے مشہور, ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرما دیجیے, اور بہت مختصر نصیحت فرمائی. تو انہوں نے کیا کام کی نصیحت فرمائی, سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے, اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا, ایک وعمل للآخرہ لقدر مقامک فیہا, ختم. دو بات, دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے محنت کرو, اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے محنت, ختم نصیحت. یہی معاملہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک صحابی کا پیش آیا. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت مختصر فرما دیجیے, نصیحت فرمائیے اور مختصر. وہاں تو ہر قسم کا مال ہے, ہر ایک کے لیے دوا ہے, وہاں وہ ایسا دربار کہ وہاں ہر ایک کے لیے دوا موجود ہے, اس کے مطابق موجود ہے, عین اس کے مطابق. جیسے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ کو نصیحت فرمائی, فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرنا. اب ان کے وہم و گمان میں شاید کوئی بہت عالیشان نصیحت ہوگی, پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دی, فرمایا لا تغضب, دوبارہ پھر یہ ارشاد فرمایا. تیسری مرتبہ عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائی، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اب یہ ان کے حسب حال نصیحت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ اس شخص کے اندر جو مرض ہے ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے غصہ، غصے کا علاج ہو جائے گا تو اس میں سب بھلائی پیدا ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور نرمی سراسر بھلائی بھلائی ہے. تو ہر قسم کے آدمی کا ہر دوا وہاں موجود تھی. وہ نبوت ایسی طبیب روحانی تھی وہ کہ وہ ہر شخص کا علاج وہاں موجود تھا، کوئی خالی جانے والا تھا ہی نہیں وہاں، سوا اس محروم کے جو شقی اور بدبخت کا جا چکا ہے جیسے ابو جہل تھا کہ جانتا بھی تھا مانتا بھی تھا لیکن ایمان نہیں لاتا تھا. جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا اور کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں. بس بات ہو گئی پکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بتا دوں یا وہی چیز بتا دے جو تیری مٹھی میں ہے؟ تو کہا اس سے اچھی اور کیا بات. وہ کلمہ پڑھنے لگی کنکریاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غصے میں کنکریوں کو پٹخ دیا نکل گیا وہاں سے. اب اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے تھا؟ تو جس کے نصیب میں ہی ایمان لانا نہیں ہے، شقی اور بدبخت لکھا ہے، پھر اس کا کیا کر سکتے. تو وہ صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت فرما دیجیے. فرمایا املک علیک لسانک ولیساک بیتک وابقی علی خطیئتک، واز ختم. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ اس کو 5 سیکنڈ کا واز فرماتے تھے. فرمایا کہ دیکھو انجیکشن کتنے سیکنڈ میں لگتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں انجیکشن لگانے میں؟ جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں تو 2 سیکنڈ لگتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ آیا انجیکشن بھر کے، مریض بیچارہ بے حال پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ ایک لیے لگایا تیتر میں ڈھونگ کر کے اور یوں کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے وہاں، تو اگلے مریض پہ بھی پہنچ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انجیکشن 2 سیکنڈ میں بھی لگ جاتا ہے، 10 سیکنڈ میں بھی لگ جاتا ہے. ذرا آپ اچھے کلینک میں چلے جائیے اور اچھے طریقے سے پیسے ویسے ذرا مال خرچ کیجیے، تو آئے گا پہلے آپ کے اسپرٹ لگائے گا، پھر ذرا وہ گوٹی نوچے گا، پھر اچھا ذرا ادھر دیکھیے گا، یہ کریے گا وہ کریے گا، آہستہ آہستہ سے اس کو بھونکے گا اندر. تو یہ بھی ہے، لیکن میرے مرشد اس کو 5 سیکنڈ، میرے مرشد نے فرمایا بھائی گھڑی دیکھ لو 5 سیکنڈ کا واز ہے یہ. تو فرمایا کہ وہ جب انجیکشن 5 سیکنڈ میں لگا دیا تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں، بخار اتر جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اگر مختصر نصیحت اثر کر جائے تو کیا تعجب ہے. اور وہ یہ نصیحت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو لگام دو. محاورہ ہے نا، یہ بالکل اس پہ فٹ آتا ہے، اپنی زبان کو لگام دو، یعنی سوچ سمجھ کر استعمال کرو کہ میری کسی بات سے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، میرے منہ سے غیبت نہ نکلے، میرے منہ سے کسی کا عیب جوئی نہ نکلے، میرے منہ سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، گالم گلوچ نہ نکلے جس سے میرے بھائی کو تکلیف ہو، میری بیوی کو تکلیف ہو، میری اولاد کو تکلیف ہو، میرے یار دوستوں کو تکلیف ہو، میرے پڑوسی کو تکلیف ہو، میرے نمازی ساتھیوں کو تکلیف ہو، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دے. اور ولیساک بیتک، اپنے گھروں سے چپکے رہو، بے ضرورت باہر مت نکلو. آج دیکھ رہے ہو نا، لڑکے باہر ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکا سمجھدار ہے جبھی گھر سے باہر ہے نا، لڑکا سمجھدار ہے جبھی گھر سے باہر ہے. باہر کھیل رہا ہے، کہیں ڈبو کھیل رہا ہے، کہیں شطرنج کھیل رہا ہے، کہیں وہ گنجفا کھیل رہا ہے، کہیں جوا کھیل رہا ہے، کہیں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، کہیں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کہیں نیٹ کا سنیما لگا ہوا ہے، کیبل لگے ہوئے ہیں، نیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ولیساک بیتک، اپنے گھروں سے چپکے رہو. فرمایا کہ ہذا زمان السکوت والقناعۃ بالقوت وملازمۃ البیوت. اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو، کسی سے الجھو مت، اپنا راستہ لو، نگاہیں نیچی رکھو، اپنا راستہ لو، لڑائی جھگڑا کسی سے مت مول لو، دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرانا اگر تمہیں قدرت ہے اور دونوں تمہاری عزت کرتے ہیں, امید ہے کہ مان لیں گے, تو ضرور ان میں مصالحت کرا دو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن دیکھا کہ دونوں اجنبی ہیں, دست و گریبان ہوئے ہوئے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہاں سے نکل جاؤ, آگا زمان و سکوت. مگر یہاں اپنی وہ ابھرتی ہے, ہم کچھ ہیں, چل بھائی ادھر ادھر کیا بات ہے, یہ پڑ گئے اس کے پھٹے میں. نہیں, آگا زمان و سکوت, یہ زمانہ خاموشی کا ہے, خاموشی اختیار کرو. والقناعت بالقوت, اس ضرورت کی روزی اگر مل جائے, روٹی پانی مل جائے, گزارا ہونے کے قابل مل جائے, اللہ کا شکر ادا کرو, اس پہ قناعت کرو. حریص مت بنو, حدیث پاک میں ہے یار, بیٹھ جاؤ, حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے پاس اگر دو جنگل بھی سونے چاندی کے ہو جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا, کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اور فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے, قبر کی مٹی بھرتی ہے. تو ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت, گھروں سے چپ کے رہنے کا زمان. والقناعۃ بالقوت, بقدر ضرورت روزی میسر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑے دن ہیں زندگی, یہ گزار لو. ہاں اگر بے محنت کے, اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے اوقات کار کے درمیان, بھائی جیسے ایک آدمی دکان کھولتا ہے 10 بجے یا 8 بجے اور شام 5 بجے بند کر دیتا ہے, بقدر ضرورت روزی حاصل ہو گئی. لیکن اگر اسی میں خدا تعالیٰ زیادہ نفع دے دے تو کیا حرج, خدا دے مفت میں کھانے کو بلا جائے کمانے کو. تو ضرورت کے بقدر روزی حاصل ہو جائے تو اس پہ قناعت کرو, زیادہ کی حرص میں اپنے آپ کو کھپاؤ نہیں. حدیث پاک میں ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کہ روزی کمانے میں اختصار کرو, اجمال کرو, زیادہ اپنے کو کھپاؤ نہیں کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جماعت نکل رہی ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے, یہ روزی جائز نہیں ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میاں جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ زبردستی جاگ رہے ہو, جاگو جاگو, آج جاگنے کا دن ہے, جاگنے کی رات ہے. تو والقناعۃ بالقوت, بقدر ضرورت روزی پر اکتفا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں, املک علیک لسانک ولیسعک بیتک, اپنے گھروں سے چپکے رہو, بے ضرورت باہر مت نکلو, باہر نکلو گے فتنے میں مبتلا ہو گیا, ہزاروں فتنے ہیں, ہزاروں. بدنگاہی کا فتنہ کوئی کم ہے؟ اللہ اور رسول نے منع کیا ہے قرآن پاک میں واضح کہ نامحرم عورت کو مت دیکھو, عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے, مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے. اور 3 قسم کی دوری فرمایا کہ عینن بھی دوری ہو, قلبن بھی دوری ہو, دل میں بھی خیال نہ ہو, اور قالبن یہ جسم بھی ان کے قریب مت لے جاؤ, ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں. بہت دور رہو, بالکل قطع تعلق رکھو نامحرم سے, اجنبی عورتوں سے, تب بچ جاؤ گے. تو فرمایا ولیسا کا بیت کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو. اور تیسری بات, وب کی اعلیٰ خطیت, اپنی خطاؤں پر روتے رہو, استغفار کرتے رہو, معافی مانگتے رہو. یہ 3 نصیحت. اگر کسی کو آزمانا ہے, سیکنڈ والی گھڑی دیکھ لو, وہاں پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے. کہانیوں میں لکھا رہتا نا, جادوگروں کی کہانیاں, بادشاہوں کی کہانیاں, کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تو یہاں کوئی گھڑی ہو, سیکنڈ میں دیکھ لو اس کو. سیکنڈ ہے اس گھڑی میں, ہے نا, اس کو غور سے دیکھنا جب میں شروع کروں گا. اب شروع کر رہا ہوں. املک علیک لسانک ولیسع کا بیتک وابکی علی خطیئتک. کتنے سیکنڈ ہوئے لوگ, 4 یا 5 سیکنڈ؟ اور میں نے جو بیان کیا آرام سمجھ میں آ گئے الفاظ, جلدی جلدی وہ تراوی والوں کی طرح تو نہیں میں نے پڑھا کہ کوئی ابھی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر, پتا ہی نہیں چلا بھائی کہاں گئے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی. ادھر ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی ایسی جگہ, غلطی سے ہم چلے گئے, ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ کہ 20 تراوی روزانہ پڑھنا سنت موقعہ ہے, نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا. اور قرآن پاک پورا سننا رمضان شریف میں مستحب عمل ہے, اگر رہ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. آج کل الٹا ہوتا ہے کہ قرآن سننے کا تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ 10-10 پارے روزانہ والی تراویح پڑھ کے 3 دن میں فارغ. آپ جناب دکان کھلی ہے آرام سے بیٹھے ہیں, نہ نماز کی ہوش نہ تراویح کی ہوش, جبکہ تراویح پڑھنا ضروری ہے 20 تراویح روزانہ. اور قرآن پاک اگر پورا نہ ہو سکا کسی بھی معذوری سے, کمزوری سے, بیماری سے, تو کوئی حرج نہیں ہے, تو بڑی فضیلت کی چیز, اس کا بہت بڑا ثواب آیا ہے. تراویح میں قرآن پاک سننے کی کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن درجے کے اعتبار سے سنت موقعہ تراویح ہے, اور قرآن پاک کا پورا سننا مستحب ہے, مگر یہاں الٹا ہوتا ہے. تو ہم نے بھی ایک جگہ اسی طرح پڑھی, ابھی ہم رکوع میں تھے, وہ سجدے میں, سجدے سے اٹھے, اٹھنے نہیں پائے تھے کہ وہ کھڑے ہو کے ان کا قیام بھی ختم ہو گیا, پھر رکوع میں. ہم نے کہا بھائی ہم باز آئے اسی طرح بھی سے, بھائی ایسے 3 دن میں ختم کرنے کا کیا. وہ بھی ہماری نیک نیت ہی تھی, ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اپنے شیخ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں, تو اس لیے ہم نے کہا قرآن پاک کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. تراویح تو روزانہ پڑھنی ہے, تراویح سے چھٹی تو نہیں ملتی, تراویح تو روزانہ پڑھنی ہے. خیر, تو یہ مختصر بات اگر دل پر اثر کر جائے تو بس کام بن جائے گا کہ نہیں. چلو بھائی اب تمہارے اشعار کا وقت رہ گیا بس, اور مضمون کچھ اور لے کے آیا تھا, کہاں سے شروع ہوا کہاں پہنچ گیا, سب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تو مدد سمجھتا ہوں کہ جو کام کا مضمون ہے وہ بیان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نفع عطا فرمائے اور سب سننے والوں کو نفع عطا فرمائے.
سیدی و سندی, محبی و محبوبی, مرشدی و مولائی عارف باللہ, حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
اپنا رشتہ بھی بتاؤ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے, تمہارا کیا رشتہ ہے؟
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ ہمارا رشتہ دادا شیخ کا ہے.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
اللہ,
نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو, نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو, عشق کی کیفیت بے زبانی ملی.
اللہ والوں کی آنکھوں سے پی جاتا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عقیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بہشت زیور بھی ہے, 1500 کتابیں تصنیف فرمائی آتی ہیں, اپنے وقت کے مجدد تھے, جامع تھے مجددین کے. وہ فرماتے ہیں, ان سے خواجہ صاحب نے فرمایا یہ بات عرض کی. کیا کہہ رہا تھا, بھولی گیا. ہاں, آنکھوں سے پی جاتی ہے. انہوں نے یہ شعر کہا, کس کو کہا؟ شرابیوں کو. شرابیوں کو یہ شعر کہا انہوں نے, کہا کہ میں کشو مانے شراب پینے والے, میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, یہ تو گناہگاری کی رندی ہے, یہ میں کشی کہاں ہے؟ تم نے تو میں کشی دیکھی نہیں, میں کشی کیا ہوتی ہے؟ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, خدا کی نافرمانی کی زندگی ہے. کہ جو شراب تم پیتے ہو اس کو پی کے پیشاب لگ جاتا ہے, ناپاک ہو جاتے ہو, عقل کھو بیٹھتے ہو, تمیز نہیں رہتی, ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. یہ کیا تم پیتے ہو؟ میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، ذرا آؤ تو کسی اللہ والے کے پاس اور اس کی آنکھوں سے پینے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب آنکھوں سے ملتی ہے، اللہ والوں کی آنکھوں سے ملتی ہے.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، نگہ عارف کا فیضان ہے سالکوں، نگہ
سالکوں، سالکوں سالک کی جمع ہے. آپ مجھے جزاک اللہ کہو کہ میں معنی بھی بتاتا رہتا ہوں آپ کو، ورنہ کہیں آپ اس لفظ کو سمجھو سالوں. ارے سالے، سالک مانے اللہ کا راستہ چلنے والا. ہر انسان اللہ کا راستہ چل رہا ہے، کسی کا راستہ بالکل درست ہے، کسی کا راستہ ہٹا ہوا ہے، کوئی کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ہر آدمی چل رہا ہے اللہ کے راستے. تو یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ نگہ عارف کا فیضان ہے دوستو سالکو، کہ اے اللہ کے راستے میں چلنے والوں، یہ عارفین کا اللہ والوں کی نگاہ کا فیضان ہے. اب آگے چلو، ہم نے اس طرح نہیں اشعار سنے معنی کے ساتھ، آپ کو ہم بتا رہے ہیں. ہاں کتنا عرصہ تو ہمیں لگ گیا سمجھنے میں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کہیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا.
نگہ عارف کا فیضان ہے سالکوں، نگہ عارف کا فیضان ہے سالکوں، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، پر خوشی روح کو جاودانی ملی.
دیکھو یہ بہت اہم شعر ہے، بہت اہم نصیحت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیا، ہم تو اللہ کے راستے میں آئے. بعض اوقات کوئی جھٹکا بھی لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں تم کو، کبھی کیا کرتے ہیں خوف دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی ولجوع بھوک دے کر، کبھی روزی میں تنگی کر دیتے ہیں، کبھی بسیط کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی مرض دے دیتے ہیں، آزماتے ہیں. تو فرمایا راہ تقوا میں کچھ رنج فانی ملا، کچھ لوگوں کی جلی کٹی باتیں مل گئی، اس کو ہضم کر جاؤ اللہ کے لیے. کچھ لوگوں کی باتیں مل گئی ہیں، کچھ روزی میں تھوڑی 19-20 ہو گئی، تھوڑی آزمائش آئے گی. فرمایا راہ تقوا میں کچھ رنج فانی ملا، اور آگے کیا ہے، پر خوشی روح کو شادمانی ملی. جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنا دل توڑتا ہے، غم اٹھاتا ہے، ان کی خاطر سے خدا تعالیٰ اس کی روح کو خوشی عطا فرماتا ہے، روح خوش رہتی ہے. مسائل تو رہتے ہیں، ایک اللہ والے کے ساتھ بھی حادثات ہیں، کبھی بھوک ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، بعض اللہ والوں کی جوان اولاد کا انتقال ہو گیا. ایک بزرگ تھے مولانا قاسم جان، ان کے ساتھ بیٹے جوان، سات جوان بیٹے، اس کو ہمارے حضرت نے اسی کتاب میں اس کا نقشہ بھی کہتا ہے نظم کے اندر، سات جوان بیٹے، عالم حافظ، بڑے سمجھدار، اور باپ نماز پڑھاتا تھا تو پیچھے ساتوں بیٹے کھڑے ہو گئے پہلی صف میں نماز، باپ کا دل کیسا خوش ہوتا تھا، کیا خوشی ہوتی تھی باپ کو. لیکن تعاون کی بابا پھیلی، ایک ایک کر کے سات جنازے نکل گئے، ایک ہی گھر سے، ایک گھر سے سات جنازے نکل گئے. لیکن صبر اور تسلیم کا یہ حال تھا کہ ایک آہ بھی نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایسے راضی تھے اور وہ عید کا دن تھا، جا کر عید کی نماز بھی پڑھا، ایسی صبر تسلیم ان پر طاری ہو گیا. اگرچہ رونا منع نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے، رونا آئے تو رو بھی لینا چاہیے، گھوٹنا نہیں چاہیے اپنے آپ، چلا کر رونا منع ہے، رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں، چلانا شکایت کرنا یہ منع ہے. تو سات جنازے نکل گئے، تو کسی بدتمیز آدمی نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے تو پتھر ہے، نعوذ باللہ تعالی. سات بیٹے تو آدمی کو خوب رونا چاہیے، اس کو کیا معلوم کہ اس اللہ والے کے دل میں خدا تعالی کے فیصلے پر کیا تسلیم ہے، اس کے دل کے اندر کیا دولت ہے اس کے پاس. تو میرے عزیزو، اللہ والوں کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. انبیاء کو رنج نہیں دیا گیا، انبیاء کو تکلیفیں نہیں دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول بندے تو انبیاء تھے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبوب خدا بعد از خدا بزرگ تو اس قصہ مختصر. آپ کو اتنا آزمایا گیا، آپ کو اتنی تکالیف دی گئی کہ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو ایسی تکلیف نہیں دی گئی، جتنی تکلیف مجھے دی گئی، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. تو فرمایا راہ تقوا میں، گناہوں سے بچنے میں کچھ رنج ملتا ہے، طبیعت کو بھی رنج آتا ہے، کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش ہم عورت کو دیکھ لیتے، کاش ہم گندی فلم دیکھ لیتے، کاش ہم سینما میں یہ کام کر لیتے، لیکن اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں اس نے اپنا دل توڑ لیا کہ اللہ آپ کو میں ناراض نہیں کروں. تو پھر فرمایا کہ پر روح کو خوشی جاویدانی ملی، ہمیشہ کی خوشی نصیب ہو گئی اس کو، دل پرسکون رہتا ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. میرے حضرت کا شعر ہے کہ چاروں طرف کانٹے ہیں لیکن پھول کیسا نازک پنکھڑیاں لیے، پھول کیسا کھلا رہتا ہے خوشبودار. اللہ والے اس طرح رہتے ہیں، حادثات ہیں، حالات ہیں، لیکن دل پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اپنے مالک کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہتا ہے. چلیے،
راہ تقوا میں کچھ رنج فانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج فانی ملا، پر خوشی روح کو جاویدانی ملی.
اللہ تعالی ہم سب کو جاویدانی خوشی نصیب فرمائے،
پر خوشی روح کو جاویدانی ملی، ان سے نسبت کہے فیض اے دوستوں.
اللہ سے نسبت کا، اللہ سے نسبت کا یہ فیض ہے،
ان سے نسبت کہے فیض اے دوستوں، دل کی ہر وقت جو نہگ پانی ملی.
واہ واہ واہ، اس میں شیخ بھی مراد ہے کہ شیخ سے ایسی نسبت ہمیں حاصل ہو گئی کہ اس کی برکت سے ہمیں دل کی نگہبانی، جو سب سے بڑی عبادت ہے، دل کی نگہبانی سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے بڑا درجہ کیا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. انت تعبد اللہ کانک ترا، حدیث پاک میں ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری عبادت کا پرسن یہ ہونا چاہیے، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ کو دیکھتا ہی ہے. یہ درجہ پیدا ہو گیا شیخ سے نسبت کا، شیخ سے تعلق کا یہ فائدہ ملا کہ دل کی ہر وقت نگہبانی ملی، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا، نہ میرا عورت کو نہیں دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہمارے اللہ نے منع فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، لعنت کی بد دعا دیکھنے والے پر، دکھانے والی پر، دیکھنے والی پر اور دکھانے والے پر، لعنت کی بد دعا ہے، اللہ سے بد دعا کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ بد دعا فرما رہے، تو کتنا سنگین مرض ہوگا، یہ کتنا سنگین اور خبیث گناہ ہے، یہ نا محرموں کو دیکھنا، یہ گانے بجانے، ناچ گانے، اور یہ موبائل، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو یہ اسمارٹ فون دلا دیا ہے وہ انتہائی نالائق اور نہ سمجھ آدمی، بے سوچے سمجھے اولادوں کو یہ دلا دینا بلا مجبوری کے، محض یہ کہ چلو یہ تفریح کر لیں گے، ان کی تفریح کیا ہے میں کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے بتاتے کہ وہ یہ موبائل کے اندر گندے مناظر دیکھ کر کس قدر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، پھر اور اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں. نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. بہت ہی بے وقوف اور نادان شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو بے سوچے سمجھے یہ فتنے کا آلہ دلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس سے بہت گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے بہت دوری عطا فرمائے.
ان سے نسبت کہے فیض ہے دوستوں, دل کی ہر وقت جو نگبانی ملی.
میرے سامنے کا قصہ ہے, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور بھی لوگ تھے. حضرت والا اپنے حجر شریف میں آرام فرما تھے, باتیں کرتے رہتے تھے, اللہ کی محبت کی باتیں چلتی رہتی تھی. تو حضرت والا نے اچانک آنکھ کھول کے اس سے فرمایا کہ میاں نظر کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ عجیب سا سوال ہے, نظر کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے منہ سے نکلا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضرت نے مسکرا کے آنکھیں بند کر لی. وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے, پتہ ہے کون؟ ہمارے موجودہ شیخ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ, وہ بھی وہاں موجود تھے اس وقت, حاضر تھے حضرت کے پاس. باہر نکل کے ہمارے شیخ نے ان سے اس ان صاحب سے فرمایا, گلے لگایا پہلے اور کہا کہ یہ دولت تم مجھے دے دو, یہ دولت مجھے دے دو. تواضع تھی, ان کو پہلے ہی حاصل تھی یہ دولت, لیکن وہ اتنا خوش ہوئے کہ اس شخص کو گلے لگایا میرے سامنے کی بات اور فرمایا کہ یہ دولت مجھے دے دو, کیونکہ یہی چیز ہے, یہی چیز چاہیے ہم کو, مقصود یہی کہ ہمیں وہ درجہ حاصل ہو جائے. ان تعبد اللہ سے کیا مطلب کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اس سے مراد خالی نماز ہے کیا؟ خالی تلاوت ہے کیا؟ نہیں. اس سے مراد ہر سانس, ہر سانس یہ نگہبانی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل ان تعبد اللہ کرنا کا طرح, خالی نماز نہیں, ہر آن ہر موقع پر یہ دھیان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ. بولو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر شیر آ جائے, ایک جنگل ہے اس میں شیر سیاحی کرنے ہم گئے ہیں, سیر تفریح کرنے, وہاں ایک شیر آ گیا اچانک, اور ایک طرف شیر آ گیا اور ایک طرف ایک حسن میں اول نمبر آنے والی عورت آ گئی, اور وہ کہے کہ مجھے دیکھو اور مجھے استعمال کرو, مفت میں لے لو, اور اس طرف شیر ہو رہا ہے کس کو دیکھو گے؟ ہاں کیوں خوف پیدا ہو گیا؟ فرمایا کہ شیر سے ڈرتے ہو, خالق شیر سے نہیں ڈرتے. اس لیے خدا تعالیٰ کا حلم ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں دیتے, مہلت دیتے ہیں توبہ کرنے کی, سدھر جانے کی مہلت دیتے ہیں. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پکڑ بھی نہیں, کوئی ہم زمین میں نہیں دھس رہے, کوئی ہم پانی میں غلط نہیں ہو رہے, کوئی ہم اندھیرے نہیں ہو رہے, ہم تو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, مال بھی خوب آ رہا ہے ہمارے پاس, خوب بکری ہو رہی ہے, خوب دکان چل رہی ہے ہماری, خوب فیکٹری چل رہی ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں. تو یہ حالت بڑی خطرناک ہے, یہ عبرت کی حالت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو مال و دولت کی ریل پیل میں گناہ کی حالت میں دیکھو تو عبرت پکڑو کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ڈیل دے رکھی ہے, اس کو ڈیل دے رہا ہے کہ تو اور گناہ کر لے اور گناہ کر لے, پھر آخر ایسی گرفت آئے گی پکڑ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. گناہوں کے ساتھ کسی کو دیکھو نعمتوں میں کھیلتا ہوا تو ڈر جاؤ اس سے, ہرس مت کرو کہ دیکھو یہ تو گناہ کر رہے ہیں, یہ تو آرام سے ان کے پاس تو روزانہ خوب بکری ہو رہی ہے, خوب نفع ہو رہا ہے, خوب مال و دولت آ رہا ہے, بنگلہ بھی بن گیا ان کا, شادی بھی ہو گئی, پٹاخے ایک لاکھ کے پٹاخے بھی خرچ کر دیے انہوں نے, حرام کاری کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاضا میں فضل ربی, نعوذ باللہ تعالیٰ نے. یہ فضل ربی نہیں ہے, یہ قہر ربی ہے, یہ عذاب قہر ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ ہر وقت کی نگہبانی دل کی کسی اللہ والے کی صحبت سے اور اس کے قوی تعلق سے پیدا ہوتی ہے.
اور اسی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دین پر اتنی محنت کریں. دین دنیا نہیں چھوڑنی پڑے گی, یاد رکھو. دنیا اور مزیدار ہو جائے گی, تمہیں دینے کا مزہ آ جائے گا, لیکن دین پر اتنی محنت کرنی ہے کہ ہم کو یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ ہم ہر سانس ہماری ہمیں یہ نگہبانی رہے, یہ دھیان رہے, کسی وقت غفلت نہ ہو اس میں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ درجہ ہم سب کو حاصل کرنا ہے, ہمارے لیے فرض ہے.
چلیے بھائی,
بس اب جلدی جلدی اشعار پورے کر لو, اب مزید تشریح نہیں کروں گا, 10 بجے چھٹی کرنی ہے.
سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی.
شیخ پر اعتراض, شیخ سے بدگمانی, شیخ کو دنیا کا کتا سمجھتے ہیں بعض لوگ. کیا کہتے ہیں بعض لوگوں کے دل میں ہے, شیخ کہہ رہے خرچ کرنے کو نہیں خرچ کرنے, سمجھتے ہیں کہ یہ گندا مانگ رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اللہ والا, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو نیک گمانی رکھتے ہیں, نیک گمانی رکھنے کا
حکم,
لیکن بعض لوگوں کو معلوم نہیں کیا کیا بدگمانیاں ہیں, اعتراض ہیں, شک شبے ہیں, ابھی شکوک میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں قبر میں پیر لٹک چکے ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں, لیکن شک میں پڑے ہیں, معلوم نہیں صحیح ہے یا نہیں. ارے بھائی تمہیں شک ہے, تم دوسرے کے پاس چلے جاؤ. ہماری تو غرض یہ ہے کہ بھائی تم کسی اللہ والے سے تعلق کر لو بس, تاکہ ہماری دنیا اور دین دونوں سدھر جائیں. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے, کیا بتاؤں, کیا اخلاص تھا آپ کا. ہمیں تعلیم فرماتے تھے, خود بھی یہ دعا فرماتے تھے, ہمیں بھی تعلیم فرماتے تھے کہ بھائی یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ جس کو مجھ سے مناسبت ہو اس کو میرے پاس بھیج دیجیے, اور جس کو مجھ سے مناسبت نہ ہو اس کو اس کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجیے. یہ نہیں کہ سارے یہیں جمع ہو جائیں, نہیں. دیکھو کیسا اخلاص ہمارے شہر, اور ہم کو بھی وہی سکھایا, الحمدللہ ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم راستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی کو نیا آتا ہے, بھائی دیکھو فلاں جگہ, وہاں بھی اللہ والے ہیں, وہاں بھی ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, اور دوسرے بھی اللہ والے موجود ہیں, ہمارے حضرت کے خلیفہ نہیں اور بھی لوگ اللہ والے ہیں, وہاں بھی چلے جاؤ, ہمارے حضرت کے بیانات میں بھی ملتا ہے. لیکن اگر دل یہاں ملتا ہے تو پھر یہاں آ جاؤ, جلدی کرو, دیر مت.
ان کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی.
دل کو صاف کر کے آؤ, دل میں دیکھو بھائی, برتن کے اندر اگر غلاظت بھری ہوئی ہے, فل بھرا ہوا ہے, اب اس میں کوئی چیز ڈال سکتا ہے؟ جب پہلے ہی برتن میں موجود ہے کوئی چیز, چلو ناپاکی نہ صحیح, کوئی بھی چیز بھری ہے اس میں آپ کوئی ڈال سکتے ہیں؟ جب تک برتن خالی نہ ہوگا, اپنے دل کو خالی کر کے آؤ, صاف کر کے آؤ. کیونکہ اگر پیخانے کا برتن ہے, اس کو چٹک دیا, پیخانہ لاک کر دیا, اور لے کے آگے ذرا سا عطر دے دیجئے, مشک دے دیجئے, کون ڈالے گا اس میں کہ بھائی پہلے اس کو پاک تو کرو. پاک کرو گے کہ نہیں؟ تو بھائی اپنے دل کے برتن کو پاک کر کے آنا چاہیے, استغفار کر کے آنا چاہیے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے راستے میں روڑا ڈال دے, مجھے شک میں مبتلا کر دے, اپنے شیخ سے مجھے بدگمان کر دے, تو یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے دل کو پاک کر دے, بدگمانی کے مرض سے اللہ میرے دل کو پاک اور صاف کر دے. پھر دیکھو مال نہ ملے تو بولنا, پھر ہمیں مال نہیں ملنا, سمجھ گئے؟ ہاں, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام, پھولوں کی شراب, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام, تکبر ہم تو کچھ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, تو پھر کیا ہے کہ ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام, پھر وہ پیاسا چلا جاتا ہے واپس, پیاس لے کے آتا بھی ہے تو بھی پیاس لے کے ہی واپس جاتا ہے, ملتا کچھ نہیں.
اللہ, اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے.
اہل عقبا مانے جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی, آخرت کو ترجیح دی,
آخرت کو فوقیت دی, ان کو دونوں جہان بھی مل جاتے, دونوں دنیا بھی مل جاتی. ہمارے طائف صاحب کا شعر ہے کہ دین پہ جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے, نہ دنیا کے کیونکہ دنیا تو چھوڑ گئی, مر گئے دنیا چھوڑ گئی, کچھ نہیں لے کے گئے, اور دین بھی ہاتھ سے گیا, آخرت بھی ہاتھ سے گئی.
اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے, اہل دنیا کو دنیا فانی ملی, اہل دنیا کو دنیا فانی ملی, نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے, نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کامرانی ملی, راہ حق میں بڑی کامرانی ملی, ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی, ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی, زندگانی تو بس آنی جانی ملی, زندگانی تو بس آنی جانی ملی.
دیکھو زندگی ہر آدمی کی گزر جاتی ہے, مالدار کی بھی, فقیر کی بھی, متوسط درجے کی بھی, گناہوں میں پڑے ہوئے آدمی کی بھی, کافر کی بھی, نیکوکار اور اولیاء اللہ کی, ہر زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے, لیکن وہ زندگی جو اللہ پر فدا ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے. ہاں وہ مبارک ہے زندگی جو اللہ پر فدا ہو.
جس کا دل حامل درد دل ہو گیا, جس کا دل حامل درد دل ہو گیا, بندگی کی اسے رازدانی ملی, بندگی کی اسے رازدانی ملی, فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے, فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے, اہل دل کی طرح زندگانی ملی, اہل دل کی طرح زندگانی.
اس کو کہتے ہیں تواضع. یہ نہیں فرما رہے کہ میں اللہ والا ہو گیا, فرما رہے کہ اہل دل کی اسی زندگانی کا, اللہ والوں کی طرح ہمیں بھی زندگانی, اللہ والا نہیں کہا آپ نے کہا, اللہ والوں کی طرح ہمیں بھی زندگانی مل گئی. اس کو تواضع کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں ہم تو بالکل شریعت پہ چلتے ہیں, بالکل سنت کے مطابق ہر کام کرتے ہیں. دعوے سے ڈرنا چاہیے بھائی, کہو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں, جتنا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ اس سے اور آگے کی توفیق دے دیں, اس کی کوئی حد تھوڑی ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑا وہ کامل ہو گیا ہوں؟ جو دعویٰ کرے کہ میں کامل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا, سمجھ لو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے, جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا. دعوے سے بچنا چاہیے. دیکھو کیسی تواضع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ میرے صاحبزادے, حضرت ہمارے فرماتے ہیں بھائی تم نے اپنے آپ کو صاحب سمجھ لیا, اپنے کو صاحب کہہ دے, یہ بڑائی کی بات. اگر کسی بزرگ کے پاس جاؤ کہو حضرت یہ میرا خادم زیادہ ہے, غلام زیادہ ہے, اور اگر زیادہ تمہیں نہیں شوق ہے تو کہہ دو میرا بیٹا ہے, سیدھی سادی بات کہہ دو, اتنا زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر منہ پہ نہیں چڑھتا غلام زیادہ خادم زیادہ تو تم کہہ دو یہ میرا بیٹا ہے, مگر صاحب زیادہ کہا تو کیا مطلب ہوا کہ یہ میں صاحب ہوں یہ میرا بیٹا ہے. اب بڑوں کے سامنے اپنی صاحبیت جتا رہا ہے کہ میں صاحب ہوں. یہ باتیں بزرگوں سے ملتی ہیں, کہیں کتاب میں لکھی ہے. ہاں بعض لوگوں کو زبان سے ذرا وہ ہوتا ہے, یا ان کو اپنی کوئی اردو جتانے کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب آج میں آپ کی طرف جو ہے تشریف لا رہا ہوں, تشریف لا رہا ہوں, وہ کے پاس جاؤ تو بھائی کہو کہ میں حاضر ہو رہا ہوں, اور کہتے ہیں میں نے ان کو یہ فرمایا, میں نے آپ سے فرمایا تھا نا, بڑوں سے کہتے ہیں اللہ والوں سے, میں نے آپ سے فرمایا تھا نا, ارے بھائی میں نے آپ سے عرض کیا تھا, یا چلو یہ کہہ دو بھائی میں نے آپ سے کہا تھا, چلو چلو ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ سے فرمایا تھا نا. اب کیا ضرورت ہے اتنے گاڑے الفاظ بولنے کی, سیدھے سادے رہو. اللہ والے سیدھے سادے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, سادگی کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں, سادگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, اور تمام اللہ والے بھی سادگی کو پسند کرتے ہیں. سادہ رہو, کیا ضرورت ہے, اگر تو غلطی ہو بھی گئی تم کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ ایسے نہیں, ایسے کر لو, ایسے کہہ دیا کرو, ختم بات. چلو بھائی جلدی یہ ختم کرو.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے.
بعض لوگوں کو ہم کا مرض ہو جاتا ہے, ہم یہ کر رہے تھے, ہم گر پڑے, ہم فلاں ہو گیا, ہم فلاں ہو گیا, ہم کیا مطلب. ہاں حیدرآباد دکن کے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں, بڑے تکلف والے لوگ ہیں, بہت تکلف والے لوگ ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تھے, ہم فلاں جگہ گئے. چلو وہ زبان کی مجبوری ہے, بےچارے مجبور ہیں, ان کو عادت پڑی, لیکن جو نہیں ہے ان کو کیا ضرورت ہے ہم کہنے کی, ہم نے یہ کیا, ہم فلاں. بھائی میں کہہ دو میں نے یہ کیا, زیادہ تواضع اگر کرنی چاہو کہو احقر. اب احقر بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں ایک ماسٹر تھے کٹنگ کے, تو ان کو ہم نے کتابیں لا کے دی کہ بھائی ہمارے حضرت کی کتابیں ہیں پڑھو. اس میں جگہ جگہ حضرت والا نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا احقر نہیں ہوں کیا, احقر نہیں ہوں کیا. اب ان کو الف تو نظر آئے نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بےچارے اردو سے ذرا تھوڑا ہیں, حالانکہ اردو زبان کے تو مطالعہ کمزور ہوگا ان کا. تو مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے کہ یہ حقر کیا ہے, حقر یہ حقر کیا ہے, جگہ جگہ حقر آیا. اب میں نے کہا جب تمہاری یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں کتاب کیا سمجھ میں آئی ہوگی. بھائی یہ احقر لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو توازن, احقر سب سے زیادہ حقیر کو کہتے ہیں, سب سے زیادہ حقیر, حقیر کہیں یا احقر, احقر اس کی اور تفضیل ہے کہ بھائی میں بہت ہی زیادہ حقیر ہوں, سب سے حقیر. جیسا کہ حکم ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھو, سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. تو اب ان کے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی مت کہو احقر, یہ کہہ دو کہ میں, میری سمجھ میں نہیں آیا, میں گیا تھا, میں کہہ دو. چلو اب جب آگے بڑھ جاؤ گے سمجھ جاؤ گے ان الفاظ کو, تو پھر یہ میں بھی نکال دی جائے گی, میں کرتی نا بکری, وہ بھی میں بھی ختم کر دی جائے گی. لیکن آگے تو بڑھو پہلے اس. اب تم یہی کہہ دیا کرو کہ بھائی میں نے یہ کیا, مجھ سے یہ ہوا, میں مجھے یہ بتا دیجئے, یہ کہہ دیا کرو سیدھے سادھے. چلو بھائی.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
شاباش, بہت اچھا انتخاب, بہت اچھا پڑھا. اچھا بھائی اب دعا کرو, اور ماشاء اللہ بہت دل خوش ہو گیا ہے کہ ایک زمانے سے خواہش تھی کہ یہاں. اچھا اچھا اچھا, وہ بہت دل خوش ہوا ہے یہاں ماشاء اللہ. ایک زمانے سے خواہش بھی تھی, اب یہاں مدرسہ بنات کا دروازہ بالکل الگ ہو گیا ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط نہ ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے, اور اس سے بڑا فتنہ پھیلتا ہے, اور یہ بڑا گناہ تھا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے مولانا امین صاحب کو بھی جزائے خیر دے, محسن اور جو بھی جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے. ان حضرات کو اتنا دل خوش ہوا ہے کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری مائیں بیٹیاں الگ شائع کریں گے, اور مردوں کا یہاں انتظام الگ ہوگا. بالکل اختلاط نہ چاہیے. مدرسے کے منتظمین کو چاہیے کہ اگر بنات کا مدرسہ کھولنا ہے تو ان کو اپنی کوئی محرم وہاں ہو ذمہ دار, تو وہ جو بات پوچھنی ہو وہ اپنے محرم مرد سے پوچھ لیا کرے, جو مشورہ کرنا ہوا کرے, کسی کی درخواست دینی ہو تو محرم بیٹھ جاؤ. بھائی کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو بیٹھو میں بات کر رہا ہوں, بات سن نہیں رہے, تم نے سنا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا تھا میں. بات کے درمیان تو خلل نہیں ڈالنا چاہیے, تو ابھی میں بات کر رہا ہوں ابھی, تو اس کا مطلب تم سنتے کچھ بھی نہیں ہو. میں تو مدرسے کے بنات کی بات کر رہا ہوں, ابھی دعا کہاں شروع ہوئی ہے. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی محرم اپنی عورت ہو اور منتظم یا محتمم کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا اور ایسی کوئی خاتون ہو جو محرم ہو، اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی پوچھنا ہو وہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر براہ راست اختلاط وغیرہ. ہمارے حضرت نے بچہ بھجوایا تھا، ملا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، انتظامیہ کو بھی، خرچ کرنے والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی میرا دل خوش ہو گیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک بھی خوش ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، اور حضرت کی دعائیں انشاءاللہ سب لوگوں کو لگیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسہ بنات کو بھی اور مدرسہ بنین کو بھی اور اس مسجد کو بھی خوب قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے خوب کام لے اور اس کو تقویٰ کا مرکز بنا دے. اللہ تعالیٰ کامل تقویٰ کا اور کامل درد محبت کا اور اپنی محبت اور معرفت کا اللہ تعالیٰ اس کو مرکز بنا دے. جن لوگوں نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ان کو بہت برکت دے ان کے مال میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے خرچ کو کروڑوں گنا بڑھا کر انتہائی اخلاص والا بنا کر قبول فرما دے. الحمد للہ رب العالمین. اب کہو کیا بات ہے، وہیں سے بتا دو. اچھا، ارے یار، ایک آدمی کے بہت زیادہ اولاد تھی، سن رہے ہو؟ غور سے سننا، غور سے، کبھی پھر تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ. ایک آدمی کے بہت زیادہ اولاد تھی، کثیر اولاد، اور ایک آدمی کے ایک بھی اولاد نہیں تھی. اس جس کے اولاد نہیں تھی بالکل، اس نے اس کثیر الاولاد والے سے خیریت پوچھ لی کہ بھائی خیریت ہے؟ تو اس نے کہا خیریت منوس ہوگی تمہارے یہاں، ہمارے یہاں خیریت کہاں؟ ابھی اس کو کھانسی، ابھی اس کو زکام، ابھی اس کو بخار، ابھی اس کو. ابے بھائی، اولاد ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو نانا میاں، دادا میاں؟ دعا خود بھی کیا کرو، یہ تھوڑی کہ بس ہماری دعا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کی قبول کر لے، اللہ گناہگار کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلى العالمين، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ ہوں، اے اللہ، آپ کو معافی مانگنے کو پسند کر ہیں. آپ نے معافی مانگنے کے کتنے مضامین اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور آپ معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں، اور آپ معاف فرماتے ہیں. اے اللہ، آپ کی شان ہے معاف فرمانا. اے اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، جان کے کیے ہوں، انجانے کیے ہوں، اور اے اللہ، چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، سب گناہوں سے آپ واقف ہیں. اے اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے آج تک کے ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دے. اور اے اللہ، ہم ارادہ کرتے ہیں پکا، اے اللہ، ہماری مدد و نصرت فرمائیے کہ آئندہ ہم ایک گناہ بھی نہ کریں گے. اے اللہ، ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے. اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اور اے اللہ، ہم کو نور والی زندگی عطا فرمائیے، نیکیوں والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، گناہوں والی، ناپاکی والی، گندگی والی، والی، بے چین اور پریشان اور معذب کرنے والی زندگی سے. اے اللہ، مجھ کی، میری بھی، اور میرے گھر والوں کی، اور میرے سب دوستوں، ان کے گھر والوں کی، اور تمام مسلمین و مسلمات کی، اور یہاں جو بیٹھے ہیں، جو جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے اللہ، سب کے سب کی اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ، گناہوں والی زندگی سے ہمیں نفرت بھی عطا فرما دے. اے اللہ، جس کا تو ارادہ کر لے کہ اس کو اپنا بنانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کتنے کروڑوں شیطان بھی، کروڑوں نفس بھی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے اللہ، ہماری آپ سے فریاد ہے، اے اللہ، یہ ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں اٹھے، آپ کا گھر ہے اور آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور اے اللہ، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو. اے اللہ، تمام مسلمین و مسلمات کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اور اے اللہ، گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اب اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں، ایک لمحہ آپ سے غافل نہ ہو. اے اللہ، ہماری عبادتوں میں حسن پیدا فرما دے، خشیت پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، خشوع پیدا فرما دے، خضوع پیدا فرما دے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق سے نواز دے. یا اللہ ہمارے اخلاق بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو نمونہ بنا دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا، اے اللہ ہمارے اخلاق کو نمونہ بنا دے. بھائی بھائی کے ساتھ اخوت فرما دے، اور بھائی بھائی کے اے اللہ بھائی بھائی بنا دے، اور دلوں کو ہمارے صاف کر دے، اور کسی سے بدگمانی ہو اے اللہ ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے پاک فرما دے، عجب اور تکبر سے پاک فرما دے، گناہوں کے ارادوں سے پاک فرما دے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، بدگمانی سے، حسد سے، اور اے اللہ بغض سے جو آپ کے لیے نہ ہو، اے اللہ ہم سب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، تمام برے اخلاق سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اخلاق حمیدہ کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. جن جن نے جنہوں دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے اے اللہ ان کے بھی، اور جنہوں نے فرمائش نہیں کی، فرمائش کرنا چاہتے تھے، تمنا رکھتے تھے، یا جنہوں نے تمنا نہیں بھی کی، اے اللہ سب بیمار مسلمانوں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہر مہلک بیماری سے حفاظت نصیب فرما، اور جو بیمار ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو صحت یاب فرما دے. اور اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، اور جس کو تنگی پریشانی ہے اے اللہ اس کی تنگی کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما. اللہ آپ کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری کسی دعا کو رد نہ فرمائیے گا. اللہ آپ مانگنے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ مانگنے کو پسند کرتے ہیں، اور آپ قبول فرماتے ہیں، اور آپ ظہور بھی فرماتے ہیں، اور آپ عطا بھی فرماتے ہیں، اور آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں، معمولی عطا کرنے والے نہیں، اور آپ اپنے خزانوں سے بھی بے نیاز ہیں. اے اللہ آج اپنی رحمت اور برکت اور فضل و رحمت کے ساتھ خزانے ہم پر لٹا دے. اللہ برکتوں کے خزانے ہم پر لٹا دے، اے اللہ نیکیوں کے خزانے ہم پر لٹا دے، تمام خیریں اور بھلائیاں دونوں جہان کی ہمیں عطا فرما دے، اور دونوں جہان کے شور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچے بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ برے ماحول کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے لڑکے، جوان لڑکے، کیا نو عمر، کیا نوجوان، اور کیا جوان، اور کیا ادھیڑ عمر، اس فتنے سے جو موبائل کا فتنہ ہے اور کیبلوں کا فتنہ ہے، اے اللہ ہمارے گھروں کو اور ہمارے دلوں کو اس فتنے سے پاک کر دے. اے اللہ پاک کر دے. اللہ کل قیامت کے دن ہم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ہمیں اس کا خوف عطا فرما دے. اے اللہ اپنا خوف اور اپنی خشیت، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف عطا فرما دے، خشیت عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے. اور اے اللہ جو بھلائی ہم نہ مانگ سکے، اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھلائی بھی ہمیں عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، جن کی برکت اور دعاؤں سے یہاں یہ دین کی تعلیمات یہاں جاری ہیں، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما، اور ہم سب کو اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو اپنے نفوس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے قلب کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جن لوگوں نے یہاں پر یہ زینے کا کام، سیڑھی کا کام، راستے کا الگ کرنے کا کیا ہے، کسی بھی درجے میں، اے اللہ چاہے اس نے مال بھی نہ دیا ہو، صرف دعا کی ہو، اے اللہ اس کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ سب کے سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور اس عمل کو ہمارے اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربنا تقبل منا. اور جو بھی بھائی کوئی جائز حاجت کوئی لیے بیٹھا ہو یہاں، یا کوئی ہماری بہن لیے بیٹھی ہو، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے. اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ ان کو اپنے فضل سے نیک دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما. اور اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اور جن کی اولاد ہیں ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.